الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم 11ویں پارے کے نمایاں مباحث کا جائزہ لیں گے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ایک تہائی قرآن جو ہے 10 پارے ان کا جائزہ لے چکے ہیں اور آج 11واں پارہ ہے. 11واں پارہ شروع ہوتا ہے تو سورۃ توبہ ابھی جو ہے جاری ہے، اس کا کچھ حصہ سورۃ توبہ کا جو ہے وہ 11ویں پارے کے اندر بھی ہے. اور سورۃ توبہ جہاں 10واں پارہ ختم ہوتا ہے وہاں بھی، اور سورۃ کے درمیان بھی جا بجا جو ہے نفاق کے اوپر، منافقوں کے اوپر بہت سختی جو ہے وہ کی گئی ہے. اور جہاں بھی پارہ شروع ہوتا ہے تو وہاں بھی جو ہے اہل نفاق جو ہے ان کی منافقت کو اچھی طرح ایکسپوز کیا گیا ہے. اور اس سے پہلے ہی جو ہے یہ غزوہ تبوک کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے تناظر میں جو ہے غزوہ تبوک سے واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سورت کا ایک اچھا خاصا حصہ جو ہے وہ نازل ہوا، تو وہ بھی یہاں پہ وہ والا حصہ ہے. اور واپسی پہ ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آپ جب واپس جائیں گے تو یہ سارے نہ جانے والے جو منافقین ہیں، اب ایک بہت بڑی تعداد جو تھی منافقین کی چونکہ موجود تھی مدینہ کے اندر، تو ظاہر ہے بڑا سخت موقع تھا، سخت گرمی تھی، شدید جون جولائی، جولائی کی گرمی تھی، جولائی کے اندر جو ہے یہ واقعہ یہ پیش ہوا غزوہ. اور اس میں پھر آپ کو بہت دور جو 1000 کلومیٹر دور آپ کو جانا تھا، اور پھر مقابلے میں روم کی جو ہے وہ پاور تھی. اور یہ درمیان اندر سے بہت زیادہ خوش تھے کہ دیکھیں اس سے پہلے تو یہ مکہ والوں کے ساتھ اور ارد گرد کی جو چھوٹی موٹی طاقتیں تھیں ان کے ساتھ پنجہ آزمائی کرتے رہے ہیں مسلمان، اب پتہ چلے گا انہیں آپ جو ہے ایک سپر پاور کے مقابلے میں ایک جو باقاعدہ جس کی سٹینڈنگ آرمی ہے اور جن کی باقاعدہ جن کے پاس لاکھوں کی فوجیں ہیں اور بہت بڑا دنیا کی ایک چونکہ سپر پاور ہونے کی حیثیت سے ان کے پاس بہت زیادہ ذرائع اور وسائل اور اسلحہ ہے، اب انہیں جو ہے مسلمانوں کو پتہ چلے گا. اور ان کو بڑا یقین تھا اس بات کا کہ مسلمان جو ہے وہیں سے واپس نہیں آئیں گے یا وہاں سے جو ہے شکست کھا کے آئیں گے، تو یہ لوگ وہاں نہیں گئے وہاں پہ اس میں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ واپس آپ کے پاس آئیں گے تو یہ بہانے تراشتے ہوئے آئیں گے اور جھوٹے عذرات پیش کریں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان سے اگر راضی ہو بھی جائیں تو اللہ ان سے راضی نہ ہوگا جب تک یہ اپنے نفاق سے جو ہے وہ توبہ نہ کریں اور اپنے احوال کی اصلاح نہ کر لیں. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اور ایسا ہی بالکل ہوا جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. یہ واپس آئے تو انہوں نے مختلف جو ہے وہ بہانے بنانا شروع کر دیے کہ میرا گھر اکیلا تھا اور میرے گھر میں دیکھنے کو کوئی نہیں تھا اور مجھے یہ عذر تھا اور مجھے یہ عذر تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو آپ نے ان کے عذر سنے اور ان کو جو ہے وہ جانے دیا. اور اسی موقع پہ کچھ اور دیگر جو ہے صاحب بھی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھی بھی تھے، تو ان کو جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کا کیس ریفر کر دیا، ان کو مؤخر کر دیا گیا اور ان کا ذکر جو ہے آپ آگے آئے گا. اب اس میں چونکہ نفاق کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ اس کی کلی کھولی گئی ہے، ان کو ایکسپوز کیا گیا ہے اور بتایا گیا کہ یہ نفاق ایسا ہی ہے جیسے کفر ہے، اور ان کو اکٹھا جو ہے ایک ہی آیت کے اندر آیت شریفہ کے اندر ان کو اکٹھا ذکر کیا گیا نفاق اور کفر کا، اور بتایا کہ ان دونوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا جو ہے یہ غضب ان کے اوپر بھڑکتا ہے، نفاق کے اوپر بھی اور کفر کے اوپر بھی. تو یہ وہ لوگ ہیں. پھر منافقین کے مقابلے کے اندر جو ہے وہ جو راست باز مسلمان تھے، جو مخلص مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے وہ صفات کا ذکر فرمایا ہے کہ منافقین کے برعکس جو مختلف قسم کے بہانے اور جھوٹ جو ہے وہ بولتے تھے اور نبی علیہ وسلم کے بعد جھوٹے بہانے بناتے تھے، ان سے جب کسی غلطی کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو یہ جھوٹے بہانے نہیں بناتے. ان کو پتا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر ان کو بھروسہ ہے اور انہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہ اپنی غلطی کو جو ہے چھپاتے نہیں ہیں. اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چند ساتھی جن سے اس غلطی کا ارتکاب ہوا انہوں نے کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ بہانے نہیں جو ہے وہ تراشے اور بتایا کہ محض ان سے سستی اور کاہلی کی وجہ سے ان سے جو ہے یہ غلطی ہوئی ہے اور وہ اس غزوے کے اندر شریک نہیں ہو سکے. پھر جو ان کی اکثریت ایسے ہی لوگوں کی تھی جو سابقون الاولون تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور بتایا گیا کہ یہ اصل اسلام کا اصل سرمایہ اور اسلام کی اس امت کے گل سرسبز ہیں یہ لوگ, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا, اس پہ جو لبیک کہا اور ایمان لانے میں بھی سبقت کی, اور پھر اس دین کو اور اس کلمۃ اللہ تعالیٰ کے اس کلمے کو بلند کرنے کے لیے اعلی کلمۃ اللہ کے لیے انتہائی خلوص سے اپنا سب کچھ, اپنی جان بھی پیش کی, اپنا مال بھی پیش کیا, اپنا وقت بھی دیا, اور اس کو برپا کرنے کے لیے, اس کی اقامت کے لیے پھر جو کچھ بھی آیا جو ہے وہ پیش کیا, اس کے لیے قربانیاں بھی دی, اس کے لیے وطن بھی چھوڑا, اور جب ضرورت پڑی تو جان کے نذرانہ بھی پیش کیا, اور اس سب جو اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر انہوں نے یہ پیش کیا, اس پہ پھر اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا, وہ اللہ سے راضی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا اپنی رضاعت کا, فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ ان سے پھر راضی ہے. پھر جو مومنین صادقین یہی جو اس طرح کے ہیں اور اللہ کے درمیان جو ہے, اللہ نے فرمایا ان کے ساتھ ان کو بڑا معاہدے کا لفظ ہے یعنی فرمایا, اور بے کفر لفظ جو ہے فرمایا, اور فرمایا اور ان کو بڑی جو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ان کو اس طریقے سے, اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے مومنین کی جانیں اور ان کا مال جو ہے وہ جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے, یعنی یہ اللہ کو اپنی جانیں دیتے ہیں بیچتے ہیں اور جو ہے وہ اور مال اپنا بیچتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان سے جان اور ان کی مال خرید کر ان کو جنت جو ہے عطا فرمائی. تو بہت بڑا جو ہے یہ ایک سرٹیفکیٹ ہے اور بہت بڑا اعزاز ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اللہ تعالیٰ نے جو ہے خرید لیا ہے مومنین سے ان کی جانیں اور ان کا مال جنت کے بدلے میں. تو یہ وہ بات ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ہونا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جنت کے جو طلبگار ہیں, تو پھر ہمیں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جو چاہتا ہے اپنی جان اور اپنی مال, یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. مخلص مومنین سے جو ہے کمزوری کا صدور ہو سکتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں سے بھی یہ ہوا, یہ جو حضرت ابو لباب انصاری تھے اور ان کے چند ساتھی جو ہے وہ کسی کمزوری کی بنا پہ جنگ پہ نہ جا سکے, جو روایات میں ہے کہ یا تو یہ جنگ ہے یا اس سے پہلے جو ہے بنو قریظہ کے جو معاملہ تھا وہ جنگ تھی, تو وہ نہ جا سکے, تو پھر انہوں نے جو ان کو احساس ہوا اس اپنی اس کمزوری کا خطا کا گناہ کا اور ندامت ہوئی, انہوں نے پھر مدینہ میں آ کر اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے جو ہے وہ باندھ لیا, تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی جو ہے یہ توبہ قبول فرمائی. اور جو ہے وہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ان مومن جو سچے مومن ہیں ان سے اگر غلطی کا ارتکاب ان سے بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ انسان ہے, ہر انسان سے غلطی اور گناہ کے صدور ہو سکتا ہے, اگر ان سے ہو جائے تو پھر جو سچے مومن ہیں وہ اس گناہ کے اوپر جو ہے وہ اصرار نہیں کرتے اور ان کو احساس ہوتا ہے, اس پر ندامت اور توبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں. پھر اس کے بعد تین اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں جو جنگ تبوک سے پہ نہیں جا سکے, قابل مالک ہلال بن امیہ مراغہ بن ربیع, اور یہ جو ہے تین صحابی ہیں اور انتہائی سچے مخلص جو ہے مسلمان نبی علیہ وسلم کے ساتھی, لیکن اپنی کوتاہی کی وجہ سے تبوک پہ نہ جا سکے, حالانکہ یہ نفیر عام تھا, یہ جو جنگ جو تھی یہ جہاد جو تھا یہ لازمی تھا, اس کو جو ہے فرض کر دیا گیا تھا. اب یہ ایک ایسی جو ہے وہ خطا اور ایسی غلطی تھی جو درگزر کے قابل نہ تھی, اور یقینی طور پر اس پہ مواخذہ ہونا چاہیے تھا اور بڑی سخت گرفت کی گئی پھر اس پہ اوپر مسلمانوں کو, جب ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے سارے معاملات ان کی زبان سے سنے تو ان کو پھر مؤخر ان کا کیا, اور بعد میں جب سارے لوگوں کے معاملے نپٹا دیا گیا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بتایا مسلمانوں کو کہ ان کے ساتھ کوئی بھی کلام اور سلام نہ کرے, ان کو جو الگ کر دیا گیا, ایک قسم کا سوشل بائیکاٹ آپ اسے کہہ سکتے ہیں وہ کیا گیا, اور یہ بڑا ہی سخت جو ہے معاملہ تھا. 40 دن کے بعد پھر ان کی بیویوں کو بھی کہا گیا, ان کے گھر والوں کو بھی, کہ وہ بھی ان سے الگ ہو جائے, یعنی وہ بھی پھر ان سے الگ ہو گئے. اور لوگ جو ہے یہ سلام کرتے تھے اور مسجد نبی کے اندر, اور لوگ صحابہ میں سے کوئی جو ہے سلام کے جواب نہ دے رہا, تو तो देखिए ये इस हद तक जो है इस नज्म जब्त और डिसिप्लिन के जो मामला जो है रहा। फिर 50 दिन जब पूरे हुए, 50 दिन तक ये मुकाते जारी रहा, तो उन्होंने फिर बिल आखिर तौबा कबूल हुई और अल्लाह ताला ने फिर उनको जो है उनकी रिहाई का जो है वो ऐलान फरमाया। इसी सूरत के अंदर तौबा उसी इसी तौबा के कबूल होने के हवाले से सूरत का नाम भी अलामती तौर पर तौबा है। ये दरअसल वाकया जो है ये बड़ा हैरतअंगेज है और बड़ा सबक आमोज वाकया है। दरअसल किसी भी मुआशरे का जो डिसिप्लिन होता है उसकी असल कुव्वत होता है, और अपनी क़यादत जो होती है उसके ऊपर भरोसा, उसके साथ लगाव और उस क़यादत की इताअत का जो जज्बा होता है इसी मुआशरे के अंदर, उसकी रूह जो उसके अंदर कारफरमा होती है और ये उस मुआशरे की जिंदगी का एक इंडिकेटर होता है। इस्लामी मुआशरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का इन तमाम जो है हकायक का एक जो है सबूत था, और ये वाकया जो है इज्तिमाई नज़्म व ज़ब्त किसी इज्तिमाईयत का उसके हवाले से एक बड़ी शानदार मिसाल है जो कुरान मजीद में ताबत जो है वह रहेगी। इस वाक्य से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर तरबियत अफराद और आपका उनका अंदाज फिक्र और ये जो इज्तिमाईयत की जिंदगी है, जमाती जिंदगी है, उसके नज्म व ज़ब्त की जो तस्वीर सामने आती है बड़ी हैरान कन है और बड़ी ईमान अफरोज भी है कि कैसे ये लोग थे, जैसे जो है किस तरह के इंसान थे ये लोग, और जो जिनसे देखें कि अल्लाह भी जो है जिनसे राजी हुआ। सच्चे और मुखलिस लोगों का साथ देने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। देखें ये आयत करीमा ऐसी आयत है कुरान मजीद की जिसमें हमें अपनी जिंदगी का किबला और महवर और रुख मुतय्यन करने में जो मदद देती है। देखिए कि हम किन लोगों का जिंदगी के अंदर इस जिंदगी के अंदर साथ दें, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, सच्चे लोगों का साथ दो, सच्चे लोगों का। अब देखें अब बहुत से मुआशरे के अंदर मैं और आप जो है ये सवाल करते रहोगे भाई ये सच्चे लोग कहाँ हैं। अब देखें कि इस मुआशरे के अंदर जो है बिलाशुबा कि आप देखें कि जो है बद अखलाकी का और जो है करप्शन का और जो है वो ऐसे लोगों के जो जैसे अखलाक होते हैं उनका जो है वो बड़ा चाल चलन है। हमारे जो लीडर्स होते हैं और हमारे जो रहनुमा होते हैं, चाहे वो जो है वो सियासी तौर पे हों या दूसरे मजहबी तौर पे भी, उनकी जो है किरदार बहुत कबल नुमाया जो है नहीं होता, लेकिन यकीनी तौर पर आप ऐसे लोगों को देख सकते हैं जिनके अखलाक भी बड़े उमदा हैं, जो इन सारे अखलाक के जिनको ऊपर औसाफ का जिक्र आए इनके ऊपर भी जो है पूरे उतरते हैं, जिनके ऊपर दामन के ऊपर जो है वो बद अखलाकी के या करप्शन के भी कोई जो है धब्बे नहीं होते, उनको जो है देखा जा सकता है। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐसे सच्चे लोगों का साथ दो जो जो है कौल में भी सच्चे हैं, किरदार में भी सच्चे हैं, और जब उनको हकीकी अमली जिंदगी के अंदर जब उनका सामना होता है, जब उनको पोजिशन ऑफ ट्रस्ट जो है मिलती है, या उनको जब जो है उनके ऊपर उनके उनको जब आजमाया जा सकता है उस ऐसी पोजीशन के ऊपर जब उनके पास अख्तियारात होते हैं, मालो दौलत होती है, पैसा होता है, चाहे वो पब्लिक मनी हो चाहे जो है वो कोई और हो, जब वो उनके पास होती है तो फिर वो किस किरदार का जो है मुजाहरा करते हैं और किस तरीके से वो सच्चे जो है वो साबित होते हैं। उस टेस्ट के अंदर भी ऐसे लोगों का साथ देने का अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐसे सच्चे लोगों का साथ। और अगर कोई शख्स जो है अब जो है इनको ढूंढे बगैर वो कहेंगे, अगर कोई शख्स कहे कि मैं ऐसे लोग कहाँ से आसमान से लूं, तो यकीनी तौर पर ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने जब इरशाद फरमाया है सच्चे लोगों का तो ये सच्चे लोग हमेशा हर दौर में मौजूद रहेंगे, बेशक कलील ही हों, लेकिन अल्लाह ताला इन्हीं का हुक्म है कि इन्हीं के साथ देना चाहिए। यहाँ पे ये सूरत खत्म होती है सूरह तौबा, और उसके बाद सूरह यूनस शुरू होती है। सूरह यूनस जो है यहाँ से फिर मक्की सूरत जो है शुरू हो गई है, इससे पहले जो है वो मदनी सूरतें ये थी, और जो है सूरह यूनस मक्की सूरत है। अब मक्की सूरतों की तरह इसके अंदर भी ये भी आखिरी दौर की नाजिल जो शुदा सूरतें हैं उनमें से एक है, जो 11 और 13 नबवी के दरमियान में जो सूरतें आई हैं इनके अंदर बड़ी काट है, इनके अंदर बड़े जबरदस्त किस्म के जो है वो आर्ग्यूमेंट्स हैं, दलायल हैं, और जो है वो खासतौर पर कुरैश मक्का को और मुशरिकीन को जो खिताब किया गया है उसके अंदर बड़ा तीखापन जो है मौजूद है। तो ये वो सूरतें, और ये सूरत हूद के साथ नाजिल है, और आपको पता है सूरत हूद के बारे के अंदर भी उसके मजामीन तो ऐसे थे और कि बस अब अजाब आया ही जाता है, نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے, تو یقینی طور پر یہ بھی اس کے ساتھ کی صورت ہے. ان کے مضامین میں بھی مماثلت پائی جاتی ہے, لیکن اس کا مضمون اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ تیز ہے, اور اس میں زیادہ انذار ہے, اور اس میں زیادہ تنبیہ ہے, سرزنش ہے. اس میں بھی اگرچہ جو ہے اس کے مضامین بھی ایسے ہی ہے. اس کا نام جو یونس ہے یہ بالکل ایسے اس میں دستور اس کا بھی علامت کے طور پہ نام ہے. یہ نہیں ہے کہ اس میں یونس علیہ السلام کا موضوع ہے, اگرچہ یونس علیہ السلام کا اس میں ذکر ہے, لیکن اس میں جو یونس علیہ السلام کا جو واقعہ ذکر ہوا ہے مچھلی کا, اس کے علاوہ اس میں اس واقعے کے علاوہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ بھی ذکر ہوا ہے. تو دو جو ہے یہ تین کل واقعات ہیں جن کے جو ہے وہ ذکر ہوا ہے سورہ یونس کے اندر. اس کے مضامین کیا ہیں سورت کے؟ سورت کے مضامین میں تین مضامین جو ہے جو مکی سورتوں کے ان میں یہ بہت ہی نمایاں ہیں, وہ ایمانیات ثلاثہ جنہیں کہا جاتا ہے, توحید, رسالت اور آخرت. اور اس میں منکرین توحید اور رسالت اور آخرت کے خلاف ایک اتمام حجت ہے, یعنی دیکھیں کہ اب تم پر تو اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے ہر اسلوب سے تم تک بات پہنچا دی ہے, اور تم جو ہے وہ یعنی بات تم تک بالکل واضح طور پر جو ہے وہ پہنچ گئی ہے. اور اب اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جو ہے وہ حق کی دعوت کو تمہارے تک پہنچانے کے اندر جس طریقے سے جو ہے انہوں نے جو تمام کی ہے, اگر یہ ساری کی ساری سرگزشت میں اور یہ ادائیگی ان کی فریضے کی اگر تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گئی ہے, تو پھر ذرا اپنے سے پہلے آنے والی قوموں اور ان میں نازل ہونے والے انبیاء کی جو ہے وہ ان کے جو ہے ان کی تاریخ بھی ذرا دیکھ لو, اور انبیاء علیہ السلام کے مخالفین کے انجام پہ بھی غور کر لو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کیا وجہ ہے کہ پھر تمہارے ساتھ بھی ایسا نہ ہوگا. پھر اس صورت کے اندر ان کے بڑے بڑے مضامین کے اندر جو ہے وہ پانچ چھ مضامین جو ہے وہ یہ ہیں کہ ان غلط فہمیوں کا ازالہ کیا گیا ہے, اور ان غفلتوں کے اوپر تنبیہ کی گئی ہے جو لوگوں کو توحید اور آخرت کا عقیدہ سمجھنے میں جو ہے جن میں مشکل پیش آتی تھی, یا جو چیز ان کے راستے میں جو ہے روڑے اٹکا رہی تھی جس کی وجہ سے ان کو یہ عقیدہ اور یہ جو ہے وہ توحید کا اور آخرت کا سمجھ نہیں آتا تھا, تو وہ غلط فہمیاں جو دور کی گئی. رسالت کے تصور کو واضح طور پہ واضح کیا گیا ہے, اور بشریت اور رسالت کے بارے میں مشرکین کے غلط تصورات کی جو اصلاح کی گئی ہے, کہ ان کا خیال تھا کہ بھائی دیکھیں یہ اللہ کا ایک بندہ اور بشر کیسے اس طریقے سے جو ہے یہ رسول بن کے آ سکتا ہے. رسول تو کسی کو جو ہے وہ کسی فرشتے کو اور کسی سپر نیچرل جو ہے قوتوں کے مالک شخص کو جو ہے ہونا چاہیے. آخرت کے حوالے سے جو ان کے اعتراضات تھے جو وہ ہمیشہ کرتے تھے, ظاہر آخرت کا عقیدہ تو سب سے زیادہ ان کے لیے چھمبے کا باعث تھا کہ کس طریقے سے جو بالکل ہڈیاں جب جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو کر مٹی ہو جائیں گی, مٹی میں مل جائیں گی, تو پھر دوبارہ زندگی کیسے وجود میں آئے گی. ان شبہات کا بھی ازالہ کیا گیا. پھر قرآن مجید کا تو خاص طور پہ ایک بہت عدد حصہ جو ہے قرآن مجید کے بارے میں, اور قرآن مجید کے بارے میں جو اعتراضات ہیں یا ان پہ ان کا کیا گیا, فرمایا گیا کہ اگر تم قرآن مجید کو اس طرح ہی یہ سمجھتے ہو یہ کوئی بنائی ہوئی کتاب ہے, یہ بناوٹی ہے, یہ اپنی طرف سے اس نے بنا لی ہے, تو پھر تم ایک صورت ہی اس قرآن مجید کی عمارت جو ہے لے آؤ, یہ عقیدہ. اور دنیا کی حقیقت سمجھائی گئی ہے ایک جو ہے وہ تمثیل دے گا. تو یہ اس کے جو ہے چیزیں چیزیں مضامین ہیں. اب جو ہے ایمان کے اوپر جو ہے ایمان تک پہنچنے کے لیے, ایمان تک جو ہے پہنچانے کے لیے اس پہ جو ہے وہ کچھ لوگوں کو اس طرف راغب کرنے کے لیے مظاہر قدرت پہ غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے, یعنی آفاق سے یہ جو کون و مکان ہے, یہ جو یونیورس ہے, اس سے جو ہے شہادت لائی گئی ہے کہ ذرا سوچو تو دیکھو تو کہ یہ زمین و آسمان کی جو وسعتیں ہیں, یہ جو اسٹرونومیکل باڈیز ہیں اور جن کی کوئی وسعت انسان جن پہ جو ہے آج خربوں جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ لائٹ ایئرز کی مشاہدے کے بعد بھی انسان جو ہے اس کا احاطہ نہیں کر سکتا, تو دیکھیں کہ یہ زمین و آسمان, یہ کائنات کس نے بنائی ہے, یہ سورج چاند کی تخلیق کس نے کی ہے, یہ اس کے اندر بھی جتنے اجزاء فلکی ہیں وہ کس نے بنائے ہیں, یہ دن رات کا نظام جس طریقے سے زبردست کس ڈسپلن کے ساتھ چل رہا ہے, تو اس کی معاملے کی پوری تدبیر کون کر رہا ہے. یہ کائنات کسی کھلنڈرے کے تماشا نہیں ہے, ذرا تم ان کے اوپر غور تو کرو, یہ بات جو بتائی گئی ہے. پھر ایک جو جیسے میں نے کہا ہے کہ ایک اچھا خاصا حصہ مختلف آیات جو ہے قرآن مجید میں جو ہے وہ مختلف مقامات پر, قرآن مجید کے بارے میں. دیکھیں کہ قرآن مجید کو اور ان کو جہاں پہ میں نے اکٹھا کر دیا ہے کہ قرآن مجید کو بدلنے کا مطالبہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی تعلیمات ان کے سامنے پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ قرآن مجید نہیں, کوئی اور کلام اس کے مقابلے میں پیش کرو, یا پھر یہ تو بڑا سخت ہے اس کے یہ تو بڑا جو ہے وہ بالکل کسی قسم کا انکمپرومائزنگ ہے, تو کوئی اور یا اس میں کوئی رد و بدل کر دو, پھر کچھ اس کی تعلیمات کو تھوڑا نرم کر دو تاکہ جو ہے کچھ کمپرومائز کوئی سمجھوتا ہو سکے تاکہ یہ قابل قبول ہو جائے ہمارے لیے. اور کتنی حیران کن بات ہے کہ 21ویں صدی کی جو جدید جاہلیت ہے اس کے بھی یہی مطالبات ہیں. ہم دیکھیں کہ یہ دنیا کے اندر مختلف جو جگہوں پہ مختلف لوگ اس کو لیڈ کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں کہ اس قرآن مجید کو جو ہے ری رائٹ کیا جائے, اس میں رد و بدل کیا جائے, اس کو قابل قبول بنایا جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل واضح طور پہ بتایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ میرا کلام نہیں ہے کہ میں اسے بدل ڈالوں, مجھے کوئی اختیار نہیں ہے اس کلام کو بدل ڈالنے کا, اور یہ اللہ کا کلام ہے اور جس کے بدلنے کا تم مطالبہ کر رہے ہو, اور یہ جو ہے بڑا اللہ کا کلام جو ہے غیر متبدل کلام ہے. پھر قرآن کی حقانیت کا چیلنج دیا گیا کہ قرآن کے مصر تم ایک صورت ہی بنا لاؤ, اگر تم اس کے بارے میں یقین نہیں ہے, تم ڈاؤٹ شک کرتے ہو اس کے بارے میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے, تو پھر ایک صورت ہی اس قرآن کی مصر بنا لاؤ. اور دیکھیں کہ یہ 1500 سال سے یہ چیلنج جو ہے موجود ہے اپنی جگہ پہ کہ جو ہے اس کا کچھ حصہ اس جیسا بھی بنا لاؤ. تو انسانیت یعنی جتنے اپنے بھی جتنی بھی اس کی جو ہے لٹریٹر ہیں اور جتنے بھی لوگ اس کے اندر شاعر ہیں اور ریٹر ہیں اور سب جو ہے وہ لکھنے والے لکھاری ہیں رائٹ, سب جو ہے کوئی بھی اسے کسی کو چیلنج اس کو جو ہے اس کو قبول نہیں کیا. فرمایا کہ یہ رب کی طرف سے ایک نصیحت ہے اور یہ دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے. انسان کو جو روحانی طور پر, انسانوں کو جو اخلاقی طور پر جو بیماریاں لگتی ہیں, اور یقینی طور پر یہ جو ہے اب انسان کی باقی بیماریوں کی بھی شفا ہے. اس کے اندر ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہدایت ہے, سیدھا راستہ دکھاتی ہے, یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور یہ اس کا فضل ہے, اور یہ اس کی رحمت ہی سے نازل ہوا ہے کہ اس نے اپنا خاص کلام اپنی اس امت کے لیے اور لوگوں کے لیے انسانوں کے لیے چنا ہے اور اس کو جو ہے ان کے درمیان میں بھیجا ہے تاکہ وہ اس نور سے اور اس روشنی سے اور اس ہدایت سے مستفید ہو سکیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل اور بڑی رحمت ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی جو ہے شدمات سے اس بات کو جو ہے بیان کیا ہے. پھر فرمایا کہ اس جو ہے جو قرآن کے مقابلے کے اندر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مطالبے کرتے رہتے ہیں کہ حسی معجزے دکھائے جائیں, یعنی وہ مطالبے یعنی وہ معجزے جن کو ہم دیکھ سب نے اپنی آنکھوں کے جیسے پہلے انبیاء کے بارے میں ہے, تو ان کو بارے میں کہا گیا کہ جو ہے یہ قرآن مجید تمہارے رب کی طرف سے ایک معجزہ نصیحت ہے, اور اس قرآن مجید کے اوپر جو ہے غور کرو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ قرآن مجید جو ہے خود ایک معجزہ ہے. قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے بارے میں بھی جو ہے بات ہے, اور قرآن کے بارے میں ایک بڑی زبردست بات جو ہے وہاں پہ بتائی گئی ہے کہ اس کے احکامات کے نفاذ اور اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے والی خدمت جو ہے اس تمام مال و متاع سے جو اس دنیا کے اندر جو ہے لوگ جمع کرتے ہیں. مما یجمعون کو فرمایا کہ فلجفر خیر مما یجمعون, جتنا بھی لوگ جو ہے دنیا کے اندر مال و متاع اور قیمتی چیزیں اور ایسٹ اور جتنی وہ جمع کرتے ہیں, فرمایا ان سب سے یہ بہتر ہے یہ قرآن مجید, اور یہ قرآن مجید کی یہ خدمت اور قرآن مجید کے ساتھ جڑنا اور اس کا پڑھنا اور اس کا پڑھانا یہ اس سے بھی بہتر ہے. حدیث مبارکہ میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سے سب سے بہترین وہی ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے. لیکن یہ ایسی چیز ہے ہمارے پاس, کتنی بدقسمتی ہوگی کہ سب سے بہترین ہونے کا موقع اور سب سے بہترین چیز اور خیر اور ہدایت اور نور اور ہمارے پاس ہو, ہم اور اسے چھوڑ دیں زندگی کے اندر. اس سے بڑی بدقسمتی کسی شخص کی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کے اس کلام کو, اللہ نے جو بڑا کرم کیا, بڑا فضل کیا, بڑا انعام کیا, ہماری طرف اس کو بھیجا, اس کا حامل بنایا ہمیں, اور ہم اس کو جو ہے وہ پس پشت ڈال دیں. تو اس کے تو اپنے عواقب اور نتائج ہیں اس کو چھوڑ دینے کے, لیکن اس کو نہ پکڑنے کے اور اس کے ساتھ نہ جڑنے کے اور اس سے متمتع نہ ہونے کے کتنی جو ہے انسان کی بدقسمتی ہوگی. فرمایا پھر قرآن مجید میں مزید جو ہے وہ جو باتیں اس صورت کے اندر بتائی گئیں, فرمایا کہ یہ قرآن کریم رب کی طرف سے ہے, یہ حق ہے اور حق کے طور پہ جو نازل ہوا ہے. اب چاہیں تو لوگ اس کو قبول کر لیں اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ چاہیں تو قبول نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ آزادی دے دی ہے. قد جاءکم الحق من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے یہ حق کے ساتھ آ گیا ہے. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها. اب جو اس میں سے اس کو اختیار کرے گا تو یہ اس نے ہدایت جو اختیار کی تو اپنے لیے کی, اس کا اپنا ہی فائدہ ہے. اور اگر اس نے اس سے جو ہے وہ گمراہ ہوا, اس کو چھوڑ دیا, تو اس کی ذمہ داری خود اس کے اوپر. ایک اور بات بتائیں, اللہ تعالیٰ سرکش لوگوں کو دنیا میں جو ڈھیل دیتا ہے اس وجہ سے نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑنے میں کچھ جو ہے وہ کوئی چیز مانے ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ وہ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت کرنے میں تو جلدی کرتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں اور پکڑنے میں لوگوں کو جلدی نہیں کرتا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے. حق کا اعتراف کرنے پہ مجبور کرنے والے سوالات اٹھائے گئے. ایسے سوال کہ انسان خود جو ہے بڑے سرچنگ کوشچنز ہیں کہ دیکھو زمین و آسمان میں رزق کون دیتا ہے, یہ بسارت و سماعت کا اختیار کس کو ہے کہ اگر وہ چھین لے تو کون ہے جو واپس لائے, مردہ کو زندہ میں اور زندہ کو مردہ موت کون دیتا ہے, اتنی بڑی کائنات کی تدبیر کون کر رہا ہے, کس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے اور کون اس کا اعادہ کر رہا ہے اور کون پھر پیدا کرے گا, سیدھے راستے کی ہدایت کے لیے کس نے ہدایت نامے جو ہے بھیجے ہیں, کس نے یہ کتابیں اتاری ہیں, کس نے رسول جو ہے بھیجے ہیں. ذرا غور تو کرو, اس کے ساتھ پھر شرکت کا سوچا بھی کیسے سوچا جا سکتا ہے. تو یہ ایسے سوال ہیں کہ انسان تھوڑا سا بھی, اور دیکھیں کہ آپ آج جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ ہیں جو ہے وہ جو اس ہدایت کی طرف آتے ہیں, تو ان میں سے اکثر وہی ہیں جو قرآن مجید کا مطالعہ کر کے جو ہے وہ ان پہ تھوڑا سا غور و فکر تدبر کر کے وہ ہدایت کی جو ہے اس کو پا لیتے ہیں. پھر فرمایا کہ توحید جو ہے فطرت انسانی کے اندر جو ہے پیوست ہے, یہ امبیڈڈ ہے, اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہر مشکل وقت کے اندر جب انسان پہ جان پہ بن جاتی ہے اور جب یہ یقینی ہو جاتا ہے کہ اب دنیا کی طاقتوں میں سے کوئی طاقت جو ہے اب جو ہے انہیں بچا نہیں سکتی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ دہریے سے دہریے انسان بھی پھر خالص تن جو ہے اللہ کو جو ہے وہ یاد کرتا ہے, اور جو ہی اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو رفع کرتے ہیں تو پھر اسے پھر جاتا ہے. تو یہ بتایا گیا ہے ایک انسانی نفسیات کے حوالے سے بات بتائی گئی ہے. رب سے ملاقات کے صورت میں چار مرتبہ ذکر ہے. فرمایا کہ جو لوگ رب سے ملاقات کو جو ہے امید نہیں رکھتے وہ قرآنی دلائل سے غافل ہیں, طغیانی سرکشی اور ضد میں ہیں, قرآن کی تعلیمات کو سن کر بدلنے کا مطالبہ اسے کرتے ہیں, اور یہی لوگ ہیں جو قیامت کے روز حقیقی خسارے میں ہوں گے. پھر فرمایا کہ یہ ظن و تخمین جو ہے, یہ گیس ورک جو ہے, یہ ایمان و یقین کے مقابلے میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو عید کے دلائل اس طرح جو ہے دیے گئے ہیں کہ ممکن سے سوال کیا گیا کہ تم جن کی پوجا کرتے ان کو کس نے پیدا کیا ہے, آسمان و زمین سے رزق اور بینائی کی قوتیں اور یہ سارا کچھ جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ, جو ہدایت کی طرف رہنمائی بھی کرتا ہے, یہ وہ کرتا ہے یہ تمہارے معبود کرتے ہیں. پھر فرمایا کہ یقین اور سچ کے مقابلے میں ظن اور گمان تو کوئی بالکل انسان کو فائدہ نہیں دیتا. پھر دنیا کی زندگی کی مثال دی گئی ہے کہ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے بارش ہوئی اور پھر اسے کھیتی نکلی اور پھر اچانک اللہ تعالیٰ کے ایک عذاب کا جھونکا آیا اور ہر چیز کو بے نشان کر دیا. فرمایا کہ سلامتی اور سلامتی کا گھر تو اللہ ہی کے پاس ہے. قریش کے مشرکانہ عقائد کی جو ہے تردید کی گئی ہے کہ اس طریقے سے اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں. تاریخ سے استشهاد لایا گیا ہے قریش کے لیڈروں کے لیے کہ نوح صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کی جو قوموں کی سرگزشت ہے اس کا ایک جو ہے بریف مالی خاکہ جو ہے دیا گیا ہے اور ان کے انجام سے خبردار کیا ہے. نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو جو ہے خاص طور پہ وہ کیا گیا کہ نوح علیہ السلام کو جب دعوت دیتے تھے ان کی قوم کو ان کی دعوت بڑی ناگوار تھی, تو انہوں نے استکبار کیا, تکبر کیا, تو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا, ایمان والوں کو بچا لیا اور ایمان والوں کو ان کا وارث بنا دیا زمین کے اندر. اور یہی معاملہ ایسی ہی جو ہے ایک جو ہے وہ تذکرہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی دعوت کا ہے کہ انہوں نے جب فرعون کو پہنچایا تو فرعون نے بھی جھٹلایا اور استکبار کیا, حق کو جادوگروں سے مقابلہ کروایا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس تکذیب کے جرم کے اندر اس کو جو ہے پکڑ لیا اور اس کو سمندر میں غرق کر ڈالا, ایمان والوں کو بچا لیا اور پھر ان کو ایمان والوں کو زمین کا وارث بنا دیا. دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے قوموں کو ہٹا کے دوسری قوموں کو جو اسی زرزمین کے اندر ان کا وارث بنا دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی بدعا فرعون کے لیے کہ اس کے پاس بڑا مال و اسباب ہے, اور دنیا کے بہت سارے لوگ جن کی نظریں بالکل جو ہے وہ سطحی سی ہوتی ہیں اور چیزوں کی حقیقت کے پیچھے نہیں دیکھ سکتی, وہ اس مال و اسباب سے اور گلٹر سے بہت زیادہ شان و شوکت سے اور اقتدار سے اور پیسے سے اور اسٹیٹس سے بڑی جلدی جو ہے وہ امپریس ہو جاتے ہیں, اور جو ہے وہ پھر وہ یہ فرعون بھی ایسا ہی ہے, اور ایمان سے جو ہے لوگوں کو محرومی کا یہ باعث بنتا ہے, لوگ اس کے جو ہے دیکھتے ہیں تو اے اللہ تو اسے تباہ کر دے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا, اور آخری وقت پر اس نے جب جو ایمان قبول کرنا کیا اس کو جو ہے پھر قبول نہیں کیا گیا اس ایمان کو, اور اس کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے عبرت گاہ بنا دیا. مشرکین مکہ کو انتباہ کیا گیا کہ دیکھو یہ فرعون جو تھا بڑا ظالم ڈکٹیٹر اور کبریائی کا دعوے دار تھا, اختیارات میں استعمال اور جو ہے بڑا اسراف کیا اس نے اور تجاوز کیا, اور اپنے آبا و اجداد کے رسم و رواج کا پابند تھا بڑا سختی سے, تو اللہ تعالیٰ نے اسی جرم میں ہلاک کر لیا جس جو جرم تم کر رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح سے جو ہے جو اسالیب بدل بدل کے جو مشرکین مکہ کو سمجھایا ہے, اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ آپ سے عذاب کی دھمکی کے ظہور کا وقت پوچھتے ہیں, ان سے کہو کہ اس کا وقت میرے پاس نہیں ہے, میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے اور نہ میں کسی نفع و نقصان کا اختیار رکھتا ہوں, میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ ہر قوم کے لیے ہر امت کے لیے ایک پیمانہ مقرر ہے, ایک وقت مقرر ہے, جب وہ وقت آئے گا تو پھر کسی کو بھی ایک جو ہے لمحے کی اور ایک ثانیے کی بھی جو ہے نہ تقدیم ہوگی نہ تاخیر ہوگی, بلکہ وہ اسی کا جو ہے وقت ہوگا. پھر آخر میں اہل ایمان کو ہدایت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے خالص ہو کر, اور اس کے ساتھ کسی کی ملاوٹ نہ کریں, جو نفع نقصان بھی دیتا ہے موت و حیات بھی دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی اور کتاب کی پیروی کریں, اور اللہ کے فیصلے آنے تک جو مشکل حالات ہیں تمہارے اس کے اوپر صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں. یہاں پہ یہ پارہ ختم ہوتا ہے, آگے سورہ ہود شروع ہوتی ہے انشاءاللہ. سورہ ہود اور آگے سورتوں کا مطالعہ جو ہے 12ویں پارے کے اندر ہم کل انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم, واستغفر اللہ لی و لکم من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم.